الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو ولادت باسعادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم سب مل کر امام عصر کی خدمت میں اس میلاد مسعود کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. گزشتہ 4-5 دنوں سے ہماری گفتگو وحدت کے بارے میں ہو رہی تھی اور پہلے دن کوشش یہ کی گئی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ بلکہ ثابت ہے اسی کو بیان کیا جائے کہ وحدت کوئی سیاسی نعرہ یا کوئی پولیٹیکل ٹیکٹک نہیں ہے بلکہ یہ قرآنی اصول ہے. وحدت قرآنی حقیقت کا نام ہے. دوسرے دن حدیث کے ذریعے سے یہی بات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور آج جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ مبارک آل عمران کی 105 آیت ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. خبردار ان لوگوں کے جیسے مت ہو جاؤ جو اختلاف کرتے ہیں. واختلفوا جو تفرقہ کرتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں من بعد ما جاءہم البینات واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے اور وہ عذاب عذاب عظیم ہے. یہاں پر شباہت اختیار مت کرو, ان لوگوں کی شباہت مت اختیار کرو جو لوگ تفرقہ کرتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں. تفرقہ کرنے والوں کے جیسی اور اختلاف ڈالنے والوں کے جیسی شباہت تک اختیار مت کرو. یعنی تفرقہ ولا تفرقو ایک جگہ کہا گیا, ولا تفرقو تفرقہ مت کرو, لڑو مت, جھگڑو مت, الگ الگ مت ہو جاؤ. نہ صرف الگ الگ مت ہو جاؤ بلکہ ایسوں کی شباہت تک اختیار نہ کرو جو تفرقہ کرتے ہیں. اسلام میں بہت سے چیزوں کی شباہت سے روکا گیا, ولا تشبہ بالکفار, کفار کی شباہت اختیار مت کرو. اپنے لباس سے, اپنی وضع و خط سے ایسے مت بنو کہ لوگ تم کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ کافر, لوگ تم کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ بے دین ہے. ایسی شباہت مت اختیار کرو. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی بھی شباہت مت اختیار کرو جو لوگ تفرقہ ڈالتے ہیں, لڑاتے ہیں آپس میں اور اختلاف پیدا کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی بھی شباہت مت اختیار کرو. ایسے بنو کہ تمہاری شباہت مومنین کی طرح لگے, یعنی مومن لگو, یعنی مومنوں کے جیسے لگو. مومنین کی شباہت اختیار کرو, کفار کی شباہت اختیار مت کرو. اور یعنی ایسے لوگوں کی شباہت اختیار مت کرو جو لوگ تفرقہ کرتے ہیں, اختلاف ڈالتے ہیں. سورہ حجرات کی 10 آیت میں فرمایا گیا کہ انما المومنون اخوا. اب مومنوں کی شباہت اختیار کرو تو مومن تم کب تک نہیں بن سکتے؟ جب تک کہ تم دوسرے مومن کے بھائی قرار نہ پاؤ. انما المومنون اخوا, جہاں مومن بننے کے لیے کئی صفتیں بیان کی گئی ہیں روایتوں میں, جیسا کہ اس دن شب اربعین بھی عرض کیا تھا کہ 5 علامتیں مومن کی بتلائی گئی ہیں, اس سے ہٹ کر بھی کچھ علامتیں بتلائی گئی ہیں. ان میں خود قرآن کی یہ آیت انما المومنون اخوا, مومنین آپس میں بس بھائی بھائی ہیں, کچھ نہیں ہے لیکن بھائی بھائی ہیں, آپس میں مومنین بھائی بھائی ہیں. خوب جب بھائی بھائی ہیں تو مومن مومن اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ دوسرے مومن کو اپنا بھائی نہ سمجھے. اور یہ رشتہ وہ رشتہ نہیں ہے جو ہم لوگ بنا لیتے ہیں. ہم لوگوں کے جو رشتے ہیں وہ آپس کے لین دین کے رشتے, بزنس کے رشتے, پڑھنے پڑھانے کا رشتہ اور نسبی رشتہ, ماں باپ سے جو ہم کو ملا نسبی رشتہ, سببی رشتہ, شادی کی وجہ سے جو رشتے قائم ہو جاتے, یہ رشتے, یہ رشتے ہمارے خود بنائے ہوئے رشتے ہیں, یعنی ہم خود بناتے ہیں, یعنی ہم کو اختیار ہے اس کو بنانے میں. ہم یعنی یہ رشتے مخصوصاً سببی رشتے یا مثلاً بزنس والے رشتے. لیکن بعض رشتے خود خداوند عالم بنایا, قرآنی رشتے جس کو کہنا چاہیے. ہم اپنے بنائے ہوئے رشتوں کی تو پاسداری کرتے کہ یہ رشتوں میں خلل نہ آئے, یہ رشتوں میں دراڑ نہ آئے. لیکن جو رشتہ خداوند عالم قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ یہ رشتوں میں دراڑ نہ آئے, تم مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم دوسرے مومن کو اپنا بھائی نہ سمجھو, یہ قرآنی رشتہ ہے اور قرآنی ملاک ہے مومن بننے کا. یعنی مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک مومن دوسرے مومن کو اپنا بھائی نہ سمجھے. اور یہ بھی ایک آیت ہے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 85ویں, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, اور ایسا شخص آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. ہاں, دین کی شرائط کیا ہیں؟ ایک تو خدا پرستی, اتباع رسول, اتباع ائمہ, مودت آل رسول, پیروی قرآن, ان سب کے ساتھ ساتھ اخوت و برادری. یعنی مومن کو اخی سمجھو, اپنا بھائی سمجھو, بلکہ بھائی ہے سمجھو نہیں, ہے وہ تمہارا بھائی. اور یہ قرآنی رشتہ ہے, یعنی یہ رشتہ قرآن نے قائم کیا ہے. اور انما انما المومنون اخوا, انما ہم لوگ آیت تطہیر میں بھی پڑھتے نا اور سن بھی چکے ہیں کئی مرتبہ, انما حسر کے لیے آتا ہے, یعنی تم کچھ ہو ہی نہیں آپس میں مگر بھائی بھائی. یعنی مومنین کچھ آپس میں ہے ہی نہیں, یعنی ایک ہی رشتہ ان کے درمیان میں ہے مومنین کے, اور وہ ہے بھائی بھائی کا رشتہ. انما المومنون اخوا, تمہارے درمیان کوئی رشتہ ہے ہی نہیں مگر یہ کہ تم بھائی بھائی ہو, یعنی صرف بھائی بھائی کا رشتہ ہے تمہارے درمیان. اور قرآن مجید میں سورہ حشر کی آیت نمبر 10, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, اے ہمارے رب, ربنا اغفر لنا, ہمیں بخش دے, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں, ایمان میں ہم پر سبقت کر چکے ہیں. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دل میں ان کے لیے عداوت قرار نہ دے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں. یعنی ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں, اور جو ہمارے بھائی ہیں, ولا تجعل فی قلوبنا غلن, عداوت پیدا نہ کر ہمارے دلوں میں ان کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں, جو ایمان لا چکے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی عداوت باقی نہ رہے. یعنی جس کے دل میں کسی مسلمان یا مومن کی نفرت ہو وہ دل پاکیزہ نہیں, وہ دل پاکیزہ. ولا تجعل فی قلوبنا غلا, قرار نہ دے ہمارے دلوں میں عداوت ان کی جو ایمان لے آئے. ایمان لانے یعنی مومنین کی عداوت ہمارے دلوں میں نہ ہو, جو مومن سے عداوت رکھے اس کا دل پاک نہیں ہے, طاہر نہیں ہے اس کا دل, تطہیر شدہ نہیں ہے اس کا دل, تو کیا کرے؟ پاکیزہ کرے. اگر مومنین کی عداوت اس کے دل میں ہے تو تطہیر کرے, پاکیزہ کرے اس کو. کیا کرے؟ مومنین کی عداوت کو نکالے اپنے دل سے, مومنین کی عداوت کو اپنے دل سے نکالے. نفرت کرنا ہی چاہتا ہے تو کس سے نفرت کرے؟ دشمن خدا، دشمن دین، دشمن مسلمان، دشمن مومن، ان سے نفرت کرے. اور یہ خدا کا حکم بھی ہے کہ ان سے نفرت کرو، یعنی ان سے نفرت نہ کرے، یعنی جس سے دل چاہتا ہے کہ نفرت کرے. یعنی تم اب دشمن بھی، تم کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اپنا دشمن خود بنا لو کسی کو، بلکہ خدا بتلائے گا تمہارا دشمن کون ہے. خدا وندے عالم بتلائے گا کون تمہارا دشمن ہے. خدا تمہارا دشمن ہے، دشمن دین، دشمن رسول تمہارا دشمن ہے، ان سے نفرت کرو، مومنین سے نفرت مت کرو. عہد مالک اشتر، نہج البلاغہ میں ایک لیٹر ہے امام علی علیہ السلام کا، پورا ایک خط ہے جو انہوں نے مالک اشتر کو اس وقت لکھا جب وہ مصر کے گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے. وہ اس قدر جامع ہیں، اس میں حکمرانی کے اصول بتلائے گئے. مالک اشتر کو بتلایا گیا کہ ایک حاکم کو، حاکم اسلامی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک حاکم کی کیا کیا خصوصیات ہیں وہ بتلائی گئی ہیں. عہد مالک اشتر بہت مشہور ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس کو یہ کہا کہ یہ اس کو یو این او کے چارٹر میں داخل ہونا چاہیے. اس حد تک جامع اور سیاسی اصول اس کے اس حد تک مضبوط ہیں کہ اس کو یو این او کے چارٹر میں داخل ہونا چاہیے. یعنی یو این او والوں کو چاہیے کہ جب بھی کسی سیاستدان سے ملنے جائیں تو وہ چارٹر اس کے حوالے کریں، وہ دیں اس کو کہ یہ پڑھو اور اس طرح سے حکمرانی کرو. اس میں جو بتلایا گیا کہ یہ کہا گیا کہ اس میں مالک اشتر سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو تمہارے دین میں تمہارے ہم مشرب ہیں، یعنی تمہارے بھائی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین میں تمہارے مخالف ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کو تمہارا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، یعنی دین کا پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے تمہارا دین کیا ہے. تو وہ لوگ جو دین میں تمہارے ہم مشرب ہیں، جو تمہارا اور ان کا دین ایک ہی ہے، ان کے ساتھ تو رواداری کرنا ہی کرنا ہے، برادرانہ سلوک کرنا ہے، کیونکہ تم دونوں کا دین ایک ہے. لیکن وہ لوگ جو لوگ تمہارے دین کے مخالف ہیں، تمہارے دین پر نہیں ہے، ان کا دین الگ دین ہے، تو ویسوں سے تمہارا رشتہ انسانی بنیادوں پر ہے، تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے، تو جب بھی ان سے سلوک کرنا تو انسانی بنیادوں پر سلوک کرنا، انسانی رواداری، یا تو دین کے حوالے سے برادرانہ رواداری کرو، اختیار کرو. لیکن وہ لوگ جو دین میں تمہارے مخالف ہیں، تمہارے دین کے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن انسان تو ہے، انسان ہونے میں تم دونوں مشترک ہو، تم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، تو انسانی سلوک کرو ان کے ساتھ، ان کے ساتھ انسانی روابط برقرار رکھو. یعنی مخالفین کے ساتھ بھی گرچہ وہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو، رواداری سے کام لو. یہ نہ ہو کہ اقتدار بہانہ، یعنی اقتدار کو تم بہانہ بنا کر اپنے مذہبی مخالفوں کو کچلنا شروع کر دو. ہوتا ہے نا ایسا، یہ معمولاً ہوتا ہے کہ لوگ جب اقتدار حاصل کر لیتے، پاور میں جب آ جاتے، لوگ آتے ہی اپنے مخالفوں کو کچلنا شروع کر دیتے. مخصوصاً ہمارے ملک کی ایک ریاست، وہاں پر ہمیشہ دو ہی پارٹیاں آتی رہتی، جب وہ ایک پارٹی آتی وہ مخالف کو کچلتی، پھر دوسری پارٹی آتی 5 سال کے لیے وہ مخالف کو کچلتے رہتی. حضرت علی علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے مخالفوں کو کچلا. جیسے ہی اقتدار پہ آئے، تین جنگیں ہوئی، صفین، جمل، صفین، نہروان، تین بڑی بڑی جنگیں، جبکہ الزام ہے، یہ تہمت ہے، اس لیے کہ امیر المومنین، حتیٰ وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کیے، ان کے ساتھ بھی رواداری کا سلوک رکھے، ان کو مجبور نہیں کیا آپ نے کہ آ کے میری بیعت کریں. مشہور شخصیتیں ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیے، لیکن جو آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کیے، بعد میں ان کو حجاج ابن یوسف جیسے دہشت گرد کے پاؤں پہ بیعت کرنی پڑی. امیر المومنین مخالفین کو کچلے ہی نہیں، نہ وہ جنگ میں پہل کیے، بلکہ وہی لوگ نام نہیں پھیلائے، جنگ میں پہل کرے تو امیر المومنین دفاع کے طور پر میدان میں اترے، امیر المومنین کی طرف سے اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے کوئی مہم شروع نہیں کی گئی، آپ تو نظر انداز کر دیے ایک دم۔ جن لوگوں نے آپ کی بیعت نہیں کی، آپ بیعت کر کے توڑ دیے، جو لوگ آپ ان کے ساتھ یعنی استبداد کا رویہ اختیار نہیں کیے، ان کو کچلے نہیں بلکہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں وہ جنگ پر آمادہ ہوئے، جنگ میں انہوں نے پہل کی، تو پھر اب جب دفاع کی بات آ گئی تو پھر آپ میدان میں اترے، جب دفاع کی بات آ گئی تو پھر میدان میں اتر کے ان سے جنگ لڑنا پڑا۔ خود اقتدار ملتے ہی آپ لوگوں کو کچلنا نہیں شروع کر دیے، نہ آپ کی ایسی سیاست تھی کہ لوگوں کو کچلا جائے، بلکہ مخالفین اٹھ کے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ ان سے لڑنا پڑا۔ یعنی دیکھیے، بعض کام ہم کو تحمیلی طور پر کرنے پڑتے ہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے لیکن کرنا پڑ جاتا ہے۔ مثلا یہ 8 سال کی ایران عراق جنگ، ایران لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، لیکن جب عراق کی جانب سے چڑھائی کر دی گئی تو لڑنا پڑا نہیں چاہتے ہوئے بھی۔ تو اس کو امام خمینی کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے جنگ تحمیلی، مسلط کردہ جنگ۔ یعنی ہم تو لڑنا نہیں چاہتے تھے، تم مسلط کر دیا، اب تم مسلط کر دیے تو لڑنا ہی پڑے گا، نہیں چاہتے ہوئے بھی لڑنا پڑے گا۔ تو یہ جو جنگیں تھیں امیر المومنین پر مسلط کی گئی تھی، آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا خون بہے آپ کے ہاتھ سے، لیکن جب مسلط کر دی گئی تو لڑنا پڑا۔ جنگ تحمیلی یعنی ٹھونسی ہوئی جنگ، مسلط کردہ جنگ۔ تو جب مسلط کردہ، جب کوئی چیز مسلط کر دی جاتی انسان پہ تو نہیں چاہتے ہوئے بھی اس کو وہ کرنا پڑتا۔ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، ہماری طرف سے کوئی پہل نہیں ہے لڑنے کے لیے، لیکن اگر جنگ ہمارے اوپر تھوپ دی جائے تو پھر لڑنا پڑے گا۔ ایک شخص آپ کے گھر پر حملہ کر دے، اب کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے گھر میں یا دفاع کریں گے؟ دفاع کریں گے، جان بچائیں گے اپنی، کیونکہ آپ نے تو پہل نہیں کی، لیکن وہ تو نہیں چاہتا کہ آپ کو زندہ چھوڑے۔ تو مسلط کردہ جنگ، یعنی بہت سی جنگیں، بہت سی نہ صرف جنگ بلکہ صلح بھی کبھی کبھی مسلط کر دی جاتی انسان کے اوپر، جنگ بھی مسلط کر دی جاتی انسان کے اوپر۔ تو یہ 8 سالہ جنگ جو لڑی گئی، امام خمینی تو جنگ کے حق میں نہیں تھے، لیکن اب جب چھیڑ دی گئی جنگ، چڑھائی کر دی گئی تو لڑنا پڑا، اور لڑے، اور ایسا لڑے کہ پھر آج تک اس کا دبدبہ باقی ہے۔ 8 سالہ جنگ قسمہ پرسی میں، یہاں تک کہ یہ حال تھا کہ وہ لوگ اس زمانے میں جو کویت میں تھے، وہ لوگ کہتے تھے، یعنی خود میرے سے نقل کر رہے تھے کہ رات میں ہم لوگ 10-11-12 بجے کے بعد اکثر دیکھتے تھے کہ ٹرکوں کے ٹرک، بھرے ہوئے ٹرک اسلحے سے، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزوں سے، عراق بارڈر کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ سرچ لائٹ مار کے دیکھتے رہتے تھے کہ کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہماری ٹرکوں کی طرف۔ باضابطہ سرچ لائٹ مار کے دیکھا جاتا تھا کہ کوئی بندہ دیکھ تو نہیں رہا یہ ٹرک جو جا رہے ہیں عراق کی بارڈر کی طرف۔ تو بھرپور مدد، پورے عرب ممالک، پورا امریکہ، پورا روس مل کے مدد کرنے کے، کئی تو 23 یا 24 ممالک کے تو انہوں نے قیدی پکڑے، سپاہی جو لڑنے کے لیے آئے تھے، مصر کے، اردن کے، پتہ نہیں اور کہاں کہاں کے قیدی پکڑے انہوں نے۔ جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کی گئی صدام کو، وہ استاد فرما رہے تھے کہ کتا جو ہوتا، کتے کو چھوڑا جاتا نا، ایک آدمی چھوڑنے والا ہوتا، کتا کاٹنے والا ہوتا، تو اصل ذمہ دار کون ہے؟ کتے کو چھوڑنے والا ذمہ دار ہے، کتے کو جو چھوڑ رہا ہے وہ ذمہ دار ہے اصل۔ تو یہ صدام کو امام خمینی نے کتے سے تعبیر کیا تھا۔ رسول خدا بھی اپنی عمر میں ایک ہی شخص کو کتا بولے، امام خمینی کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ آپ نے پوری اپنی عمر میں ایک ہی شخص کو کتا بولا، اور وہ صدام۔ رسول خدا عمر ابن عبدوت کو بولے، جو خندق میں، خندق پھلان کے ادھر آ گیا تھا، آ کر مسلمانوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے مار دو غازی بن جاؤ، مجھ سے مر جاؤ شہید ہو جاؤ، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی رجل نہیں ہے؟ اس وقت رسول خدا نے کہا تھا کہ کون اس کتے کا جواب دے گا. صدام کے تعلق سے بھی امام خمینی ایک بار اس کو بولے گئے کتا ہے. تو اصل ذمہ دار وہ شخص ہوتا جو کتے کو چھوڑ دیتا کاٹنے کے لیے. تو اس وقت امریکہ جب یہ دیکھ لیا کہ یہ اب ہم سے یہ انقلاب ختم نہیں کیا جاتا, اس کے اثرات روکے نہیں جاتے, تو ٹھیک ہے یہ کتے کو چھوڑ دو ان کے پیچھے. تو اصل تو چھوڑنے والے ذمہ دار ہوتے, بعد میں وہ کتا جب خود ان کو بھونکنے لگا تو پھر اس کے اوپر چڑھائی کر دی. بلکہ چڑھائی ایسی چڑھائی کرے کہ کتا چوہا بن گیا تو بل میں سے نکالے اس کو, کتے کو بل میں سے نکالے. اور یہ بل میں سے نکالنے کی تعبیر شہید صدر اپنی زندگی میں ہی فرما چکے تھے کہ میرے بعد تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ تم اگر بل میں بھی چھپ جاؤ گے تو یہ تم کو بل میں سے نکال لیں گے. شہید صدر رحمت اللہ علیہ کی پیشن گوئی تھی یہ میں پڑھ کے بول رہا ہوں, سنی بھی بات نہیں ہے. اور میں یہ اس وقت پڑھا جب ابھی صدام کو پکڑا نہیں گیا تھا, صدام کو ابھی پکڑا نہیں گیا تھا اس وقت پڑھ لیا تھا میں یہ بات. اتفاقی بات ہے, میں ایک جگہ کہیں گیا تھا تو وہاں شہید صدر سے متعلق ایک مجلہ رکھا ہوا تھا, تو خالی کیوں بیٹھوں کچھ پڑھوں, تو کھولا تو یہی صفحہ نکلا, تو وہی عبارت پڑھا میں کہ میرے بعد تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ اگر تم چوہے کی بل میں بھی جا کے چھپ جاؤ گے تو یہ وہاں سے تم کو ڈھونڈ کے نکالیں گے. اور وہیں سے نکالے اس کو, وہ کتا چوہا بن گیا تو وہ چوہے کو وہاں سے پکڑ کے نکالے. تو المختصر بعض جنگیں لڑنی پڑتی, انسان نہیں چاہتے ہوئے بھی اس کو لڑنا پڑتا, جیسے صفین, نہروان, جمل لڑنی پڑی, نہیں چاہتے تھے لیکن لڑنی پڑی کیونکہ تھوپ دی گئی, مسلط کر دی گئی, جب مسلط کر دی تو لڑنا پڑا. ایران عراق جنگ بھی ایسی ہے, کیوں لڑے, کیوں اتنے بچوں کو کٹائے, ہم بھی بچپن میں سنتے تھے اتنا پروپیگنڈا امام خمینی کے خلاف, اور اتنے جوانوں کو کٹا دے رہا, ایران کی آبادی کم ہو جا رہی, مرد زیادہ, مرد کم عورتیں زیادہ ہو جا رہے. یہ میں بچپن میں سنتا تھا, مجھے وہ دن بھی یاد ہے 1988 میں جب جنگ رکی تھی, کالے اخبار چھپتے تھے سیاست منصف, کالے کالے چھپتے تھے کچھ زیادہ, آج کے جیسے رنگین پرنٹنگ نہیں تھی, تو والد پڑھ کے سنا رہے تھے کہ آج رک گئی جنگ, صلح ہو گئی, وہ دن یاد ہے مجھے. اچھا تو جنگیں مسلط کر دی جاتی, یہ 8 سالہ جنگ بھی مسلط کر دی گئی, لڑنی پڑی, 8 سالہ جنگ بھی لڑنی پڑی, مسلط جب کر دی گئی جنگ تو لڑنی پڑی. تو امیر المومنین پر بھی مسلط کر دی گئی تھی جنگ. یہ آپ نے وہ نہیں کیا, یعنی پہل نہیں کی خون بہانے کے لیے. اور آگے چل کے یہ ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا جو ہے مومن کے لیے, دنیا مومن کے لیے زندان ہے, جیل, کافر کے لیے جنت. کافر آزاد ہے, جو چاہے کرے, کوئی پابندی نہیں ہے, شراب پیے اور پتہ نہیں کیا کیا برائیاں کرتا رہے کرے, لیکن مومن مومن جیل میں, اور جیل میں پابندی ہوتی ہے, ہر جگہ جا نہیں سکتے آپ, وہ چیمبر میں نہیں جانا ہے آپ کو, وہ سیکشن میں, وہ بیرک میں نہیں جانا ہے آپ کو, ادھر نہیں دیکھنا ہے آپ کو, صحیح ہے نا, جیل میں پابندیاں ہوتی. اور مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے دنیا جیل ہے, زندان ہے. ہاں ایک بات میرے, ایک جملہ میرے ذہن سے نکل گیا, سوچ رہا تھا بول دوں وہ بول دوں, اب یاد آ گیا کہ کہہ رہے تھے کہ امام خمینی اتنے بچوں کو کٹوا دیے کہ جو ہے مردوں کی تعداد ہی کم ہو گئی, عورتیں زیادہ ہو گئی, عورتیں زیادہ ہو گئی, مردوں کو اتنا کٹوا دیے, کیونکہ اتنے لوگوں کی جانے جانا اور پھر اس کی ذمہ داری, ہم ایک چونٹی کو نہیں مار کے اپنی اس کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہتے, تو پھر امام خمینی اتنا کو کیسے کٹوا دیے. تو جب خود ان سے پوچھا گیا کہ اس بہنے والے خون کی ذمہ داری کس پر ہے, یہ جو پاکیزہ جو لڑنے گئے تھے, وہ اس طرف سے تو لاوبالی لڑنے آئے تھے, پورے عراق کی طرف سے جو لڑنے آئے تھے, پورے اوباش, ان کے سنگر, ان کے مورچوں پہ جب قبضہ کرتے تھے تو پورے فحاشی کے فوٹوز ملتے تھے, گندی چیزیں ملتی تھی, اور وہ شراب کے بوتلیں ملتی تھی ان کے سنگروں میں, مورچوں پہ, ان کے مورچوں پہ وہ جب حملہ کرتے تو دعائے کمیل کی کتاب, قرآن, یہ چیزیں ادھر ملتی, سجدگاہ, تسبیح, یہ چیزیں ادھر ملتی تھی. تو یہ پاک و پاکیزہ بچے شاید وہ پھر کبھی پیدا نہ ہوں زمین پر ہمارے دور میں, ویسوں کو کٹوا دینے کا کیا جواز ہے؟ جب پوچھا گیا آپ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے, تو آپ نے برجستہ یہ جواب دیا کہ صفین, جمل اور نہروان میں بہنے والے خون کا جو ذمہ دار ہے وہی اس خون کے بہنے والا ذمہ دار ہے, اس خون کے ابھی بہنے والا ذمہ دار وہی ہے, وہی ذمہ دار ہے اس خون کے بہنے کا بھی. تو المختصر جب تھوپ دی گئی تو لڑنا پڑا, لڑنا پڑا تو ایسا, اور پھر جب اتنے بچوں کے خون کا الزام آپ کے سر دھر دیا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی یہ تو جواب دے دیے, پھر جب وصیت آپ نے لکھی تو لکھ رہے ہیں کہ من و دلی آرام و قلبی مطمئن پیشے پروردگار, پوری وصیت ہے, وصیت نامہ سیاسی الہی ہے امام خمینی, پڑھنے کی ضرورت ہے اس وصیت کو, اس وصیت کی شرح کئی جلدوں میں کیے. وصیت کیا استاد جواد نقوی صاحب؟ تو ایک جو پیغام شہید عارف حسین الحسینی کی شہادت پر امام خمینی, جو ایک اے فور صفحے کا پیغام ہے, ایک اے فور صفحے میں پورا پیغام آ جاتا آگے پیچھے اگر مبالغے سے میں کام لوں تو, وہ ایک اے فور صفحے کی شرح چھ جلدوں میں کی. پاکستان کے جب قائد ملت جعفریہ علامہ عارف حسین الحسینی, جو پٹھان تھے, پٹھانی علاقے سے تعلق تھا ان کا, صحیح اردو بھی بولنا نہیں آتا تھا, ان کو جب قائد بنایا گیا امام خمینی کی زندگی میں ہی وہ شہید کر دیے گئے, تو ایک صفحے کا پیغام امام نے جاری کیا ان کے ملت پاکستان کے نام, تو اس کی شرح جو آغا جواد صاحب نے کی وہ چھ جلدوں پر مشتمل ایک صفحے کی. تو وصیت نامے کی جو دوسروں نے شرح کی ہے پتہ نہیں وہ کتنی جلدوں پر مشتمل, وصیت نامے سیاسی الہی امام خمینی, اس میں فرماتے ہیں, وہ پڑھ کے بھی سنایا گیا, اس کی ویڈیو کلپ بھی موجود ہیں, دیکھیے آپ پارلیمنٹ میں یا مجلس خبرگان کی مجلس میں رہبر پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ, اور پھر جب بعض بعض جگہ وہ رونا بھی شروع کر دیا, یعنی پڑھتے پڑھتے رونا بھی آ گیا ان, جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ من یہ خدمت گزار کوچے کے شما ہستم, میں تم لوگوں کا ایک چھوٹا سا خدمت گزار خادم تھا, ایسے ایسے جو جملے آئے تو وہاں پہ رونا بھی شروع کر دیا. وہاں پر ایک جملہ یہ بھی ہے, من با دلی آرام و قلبی مطمئن از شما برادران و خواہران رخصت می شم یا مرخص می شمم, یعنی اتنے بچوں کو کٹوا دینے کے باوجود کس شخص میں یہ ہمت ہے کہ یہ کہے کہ میں بہت ہی مطمئن دل اور آرام قلب کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. کس قدر عزم پوختہ ہے اس شخص کا, کس قدر وہ یعنی توکل علی اللہ اس شخص کا ہے. حتیٰ حلال میں جو واقعات پیش آئے وہ واقعات کے پس منظر میں میں سوچ رہا تھا کہ امام خمینی تحریک 1965 میں شروع کرے تھے, پہلی مرتبہ جو آپ کا خطاب فیضیہ میں ہوا تھا عاشور کے دن 1965 میں ہوا تھا, جس کے بعد پونزدہ خرداد, قیام پونزدہ خرداد اس کو کہتے ہیں, خرداد ایرانی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے, پہلا مہینہ فروردین ہے, دوسرا اردی بہشت ہے, تیسرا خرداد. 15 خرداد کو اس وقت 1965 میں 10 محرم آ گئی تھی, تو فیضیہ میں آپ نے مدرسے فیضیہ جو حرم حضرت معصومہ سے بالکل لگا ہوا ہے وہاں پہ خطاب کیا تھا. تو خطاب اس قدر آپ نے تند لہجے میں کیا تھا, سخت لہجے میں شاہ کو خطاب کیا تھا, کہ دوسرے دن فوج پولیس حملہ کر دی فیضیہ میں اور کئی بچوں کو فیضیہ میں چھتوں سے نیچے پھینک دی, کافی اوپر سے یعنی 40-40 فٹ کی بلندی سے نیچے پھینک دیے, کئی بچے شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر قیام شروع ہو گیا, پہلا قیام وہاں پہ شروع ہوا. تو 65 میں جو قیام شروع ہوا تھا وہ آ کے 79 میں کامیاب کیوں ہوا, اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ جب ان سے پوچھا گیا, کسی نے پوچھا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی یا اور بھی جلدی ہو سکتا تھا, تو بولے میرے حساب سے انقلاب کی کامیابی میں 10 سال تاخیر ہوئی, 65 میں شروع ہوا تو 75 میں کامیاب ہو جانا چاہیے, یعنی 65 میں شروع ہوا تو 75 میں کامیاب ہو جانا چاہیے تھا, یا 10 سال تاخیر میں پڑ گئے ہم لوگ, یا اور جلدی ہو جانا چاہیے, یعنی 65 میں کامیاب ہو جانا چاہیے تھا 10 سال. تو آپ نے فرمایا کہ ابتدا میں ہمارا توکل لوگوں پر تھا, لیکن جیسے ہی ہم نے اپنا توکل لوگوں سے کاٹ کر خدا کی طرف کر لیا فوراً کامیابی ملی. तो हम भी जो काम शुरू कर रहे हैं, अगर हमारा भरोसा लोगों पर है तो हमारे हर काम में ताखीर होगी। लोगों पे हमारा भरोसा ना हो, पूरा मखसूसन ताज़ा जो वाकयात पेश आए गुज़श्ता मुहर्रम में, उसमें इसका बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि हमारा तवक्कुल लोगों पर ना हो, हमारा तवक्कुल खुदा की ज़ात पर हो। और उस वक्त महसूस भी ये हो रहा था कि कोई साथ देने वाला नहीं है सिवाय खुदा की ज़ात के। अगर खुदा पे तवक्कुल है तो काम हो सकता है, लोगों पे तवक्कुल होगा तो काम आगे बढ़ता चले जाएगा। तो कह रहे हैं कि मोमिन के लिए ये दुनिया क्या है, जिंदान है, जेल है, पाबंदियां हैं उसके ऊपर, हर चीज खा नहीं सकता, हर चीज पी नहीं सकता, हर तरफ देख नहीं सकता, जिंदान है उसके लिए, लेकिन काफिर के लिए आजाद है। तो मोमिन अगर हम हैं तो फिर कुरान को पूरा पूरा मानना पड़ेगा। ये हम नहीं कह सकते नो मिनो बेबाजिन व नकफुरु बेबाज, बाज बातों पर हम कुरान की ईमान लाएंगे जो हमारे मफाद में है, बाज बातों के हम इनकार कर देंगे जो हमारे मफाद में नहीं है। ये वहदत जो बने हमसे होने वाली बात नहीं है, लिहाजा नहीं मानते हम कुरान के बाज हिस्से को मानेंगे, बाज हिस्से को नहीं मानेंगे। उनके लिए कुरान फरमा रहा है उलाएका हुमुल काफिरून हक्का, ये लोग हकीकी काफिर हैं। बाज जगह कहा वइजा तलावत आयातहिम ज़ादतहुम ईमाना, वो जो आयतें हैं कि जब कुरान की आयतें मोमिनों के सामने पढ़ी जाती हैं तो उनके दिल खौफ़े खुदा से कांप उठते हैं, और चार पांच सिफतें बयान करके उलाएका हुमुल मोमिनून हक्का के हकीकत में मोमिन ये लोग हैं, हकीकी मोमिन ये लोग हैं जो जिनके लिए ये सिफत बयान की गई। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोग बाज कुरान को यानी कुरान के बाज हिस्सों पर ईमान लाते और बाज का इनकार करते, उलाएका हुमुल काफिरून हक्का, हकीकत में यही काफिर हैं। वआतदना लिलकाफिरीना अज़ाबम मुहीना, और हमने काफिरों के लिए जिल्लत आमेज अज़ाब तैयार कर रखा है। तो वहदत का जो हुक्म है, उखुवत इख्तियार करने का जो हुक्म है, ये कुरानी हुक्म है। मानेंगे या नहीं मानेंगे, नकफुरु बेबाज करेंगे या नो मिनु बेबाज करेंगे, अगर मानेंगे ये हुक्म तो आप ईमान के दायरे में, इस्लाम के दायरे में, अगर नहीं मानेंगे तो फिर आप उलाएका हुमुल काफिरूना हक्का है, हकीकी काफिर हो जाएंगे। हाँ, एक जो अहम बात मैं, क्योंकि आप लोग काफी थके हुए हैं और ज्यादा मैं थकाना नहीं चाहता,
नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे खैबरी, सलावत पर मोहम्मद,
दो बातें करके आप हजरात की ज़हमत करूं। आज चूंकि रसूल खुदा की विलादत का दिन है तो रसूल खुदा की बेसत, तमाम अंबिया की बेसत का मकसद लोगों को जोड़ना था, तोड़ना नहीं था, लोगों को आपस में जोड़ना, लोगों में इत्तेहाद वहदत पैदा करना। यहाँ पर एक वाकया उस्ताद जवाद नकवी साहब नकल करें कि एक हदीस को मौलाना रूम ने मंजूम किया है, ये हालांकि कई शोरा से अर्ज किया गया लेकिन बहुत बाद शोरा मुतवज्जे हुए उस तरफ कि भाई कलम शायरी में तखयुलात, शायर का पूरा सरमाया तखयुल रहता, शायर क्या करता, सरमाया यानी उसका कैपिटल, शायर का कैपिटल जो भी उसके दिमाग में है वो पूरा तखय्युल है। तखय्युल यानी वो चीज़ जो हकीकत नहीं है, शायर का पूरा सरमाया तखय्युल होता, मुफक्किर का पूरा सरमाया हकीकत होती। तो अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से फरमाते हैं कि अल्लामा इकबाल शायर नहीं थे, और वो खुद भी शायरी का दावा नहीं करे कि मैं शायर हूँ, वो मुफक्किर थे, क्योंकि शायर का काम हकीकत को तखय्युल बनाकर पेश करना होता, मुफक्किर का नाम हकीकत को हकीकत बनाकर पेश करना हो। तो अल्लामा इकबाल शायरी को एक जरिया बनाए कि ये आसान जरिया है कि लोग मेरी बात को समझ जाएं, वइल्ला वो शायर नहीं थे, मुफक्किर थे वो, लेकिन शायरी भी ऐसी की उन्होंने कि शायरों को भी मबहूत करके रख दिया अल्लामा इकबाल ने। तो अब मौलाना रूम से बहुत मुतासिर थे अल्लामा इकबाल, मौलाना रूम एक फारसी शायर है पुराने, तो उनका एक शेर, तो बाद शोरा से ये अर्ज किया गया कि भाई आप नहजुल बलागा के कलमात खिसार जो है उनका मंजूम तर्जुमा कर दीजिए। रकीक शेर लिखते رقیق جن کا کوئی معنی نہیں مفہوم نہیں بلکہ مومن کی دلازاری کے شعر وہ لکھیں گے لیکن منظوم ترجمہ نہیں کریں گے. کلمات خسار کو منظوم کر دو. بہت سے شعرا نے کیا دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ. علی پور کے ایک مولانا ہے وہ دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ کرے اور کئی لوگ کیے. صرف دعائے کمیل کے اردو منظوم ترجمے 5 مل جائیں گے آپ کو. دعائے کمیل کے اردو منظوم ترجمے. ایک مرحوم حیدرآباد کے شاعر قرآن کا منظوم ترجمہ شروع کرے تھے حیات وفا نے کی, بعد میں تھوڑا سا شاید فکر میں بھی انحراف آ گیا تو چھوڑ دیے. سورہ حمد سورہ بقرہ کرے, دو خود میں دیکھا یہ, اس کے بعد چھوڑ دیے. چھوڑ دیے یا وسائل نہیں تھے پتہ نہیں کیا ہوا چھوڑ دیے. نہج البلاغہ کا ایک آدھ شاعر نے کیا لیکن وہ اتنا پائے کا شاعر نہیں ہے, بس وہ اپنی عقیدت اور احترام کے تحت پیش کر دیا نہج البلاغہ کے کلمات خسار. لیکن کارنامہ ہے بہرحال, جب مشہور ہے نا اپنے پاس مثل نئے ماموں سے نکٹے ماموں, تو وہ صحیح ہے, وہ کر دیا وہ کام. تو مولانا روم کی جو اشعار ہوتے تھے وہ اکثر حدیثوں کا منظوم ترجمہ کرتے تھے وہ پرانے لوگ. سادی کے بھی اشعار میں حدیثوں کا منظوم ترجمہ. ایک پورا مفصل واقعہ بیان کرے حضرت موسیٰ کے زمانے کا کہ حضرت موسیٰ کا گزر ایک جگہ سے ہوا تو وہاں پر ایک چرواہا بیٹھا ہوا تھا اپنی بکریوں کے ساتھ اور سبزہ ہے, بکریاں سبزہ چر رہی ہیں. چرواہا بکریوں کو دیکھ کے اللہ سے مناجات کر رہا, اے اللہ اے کاش میری بکریوں کے ساتھ تیری بکریاں بھی یہاں چر رہی ہوتی اور میں جس طرح یہ سبزے سے لطف اندوز ہو رہا ہوں تو بھی میرے پہلو میں بیٹھ کے سبزے سے لطف اندوز ہوتا, تو بھی اپنی بکریاں چرا رہا ہوتا. یہ مناجات, سادہ آدمی جہالت کے تحت جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ جو ہے کاش تیری بکریاں ہوتی اور تو بھی جو ہے میرے بازو میں بیٹھتا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا, تیری جوئیں نکالتا, کیونکہ چرواہوں کے سروں میں جوئیں پڑ جاتی. بکریاں پالتے جو بکریوں کی جوئیں چرواہوں کو لگ جاتی, ان کے سروں میں جوئیں آ جاتی, میں تیری جوئیں نکالتا سر میں سے. اور جو ہے تو چرواہے کا تصور ایسا ہی تھا خدا کے بارے میں. موسیٰ جب دیکھ کے بولے کہ کنگھی کرتا, تیرے جوتے سیتا, پیوند لگاتا, یہ باتیں سن کے موسیٰ کو بڑا غصہ آیا. اور معصوم تھے, علم لدنی کے حامل, اور تورات ان کے اوپر اتری تھی اور ان کا ربط جو ہے مستقیم خدا سے تھا, کلیم اللہ تھے, اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. تو جب انہوں نے یہ مناجات سنی چرواہے کی تو بہت غضبناک ہو کر بولے کہ جاہل نادان, تجھ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی بکریاں نہیں ہوتی اور اللہ زمین پر نہیں آتا اور اللہ کے بال نہیں ہوتے کہ تو اس میں کنگھی کرے, کافی ڈانٹ ڈپٹ کرے. بولے اللہ, تیرا تصور جو اللہ کے بارے میں وہ غلط ہے, اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ بیچارہ بکریوں کو وہیں چھوڑ کے چلے گیا وہاں سے. تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہاری جیسی معرفت ہے, ایک چرواہے کی بھی ویسی معرفت ہو, تم جیسی معرفت رکھتے ہو, کیا تمہاری یہ توقع ہو کہ بھئی ایک جاہل شخص ایک نادان شخص بھی ایسی معرفت رکھے, یہ غلط ہے. تم اللہ کے نبی ہے, اللہ نے تم کو علم دیا ہے جس کی اللہ کا خاص لطف ہے تمہارے اوپر کہ جس کی وجہ سے تمہارے پاس ایسی معرفت ہے اللہ کی. تو وہ اپنے ذہن میں جو خدا بنا لیا تھا اس سے راز و نیاز کر رہا تھا اور اسی کے ذریعے سے وہ خدا سے نزدیک ہونا چاہ رہا تھا. تو اس طرح تو نے مجھ کو اے موسیٰ, تو نے اس کو مجھ سے دور کر دیا. موسیٰ تو نے اس میرے بندے کو مجھ سے دور کر دیا, تو نے اس کا دل توڑ دیا. تو وہاں پر یہ شعر مولانا روم نے لکھا کہ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا, بندے مارا ازما کر دی جدا, تو برائے وصل کردن آمدی, نئی برائے فصل کردن آمدی. یہ مولانا روم کہ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا, خدا کی طرف سے موسیٰ کی طرف وہی آئی, بندے مارا ازما کر دی جدا, ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا موسیٰ تم نے. تو برائے وصل کردن آمدی تم جوڑنے کے لیے آئے, نہ برائے فصل کردن آمدی توڑنے کے لیے نہیں آئے. توڑ تمہارا کام جوڑنا ہے, توڑنا نہیں ہے. تو پیغمبروں کا کام جوڑنا ہے, مقصد بعثت انبیاء جوڑنا ہے, توڑنا نہیں. پھر توڑنا کس کا کام ہے؟ پھر اس کے بعد ایک وہ واقعہ بھی ختم نہیں ہوا. حضرت موسیٰ اس کے پیچھے گئے, جانے کے بعد اس کو بولے آؤ میں تم کو معرفت سکھاتا ہوں. تو وہ بولا نہیں, میں جب تک میں خود معرفت حاصل نہ کروں میں آتا نہیں آپ کے پاس. یعنی اس حد تک اس کا دل ٹوٹ گیا تھا موسیٰ سے, انہیں موسیٰ کے ساتھ آنا گوارا نہیں کیا. کہ بولا نہیں, اب آپ جیسی معرفت آپ کہہ رہے ہیں میں ویسی معرفت حاصل کر کے آتا ہوں. چلے گیا وہ. حضرت موسیٰ خود سمجھانے کی کوشش کرے اس کو, نہیں نہیں مانا, وہ چلا گیا. تو انبیاء جو ہے وہ تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کو ایک لڑی میں پیرونے آئے, نہ کہ وہ جوڑ دینے, وہ توڑ دینے کے لیے, بکھرا دینے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یہ ایک ایسی تسبیح ہے, اس کے دانوں میں جوڑ دینا ہے سب کو, نہ کہ توڑ دیں. ہاں, جوڑنا ائمہ انبیاء اور ائمہ کا کام ہے, توڑنا کس کا کام ہے؟ سامری کا کام. سامریوں کا کام توڑنا ہے. سامری کون؟ موسیٰ جب 30 دن کے لیے گئے طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے, تو وہاں پر وہ 30 دن 40 اور 10 دن بڑھا دیے گئے, 40 دن میں تبدیل کر دیے گئے. یہ بھی گزر چکا, آپ لوگ سن چکے, وبا ادنا موسیٰ 30 لیلہ والی آیت. تو منسجم قوم تھی موسیٰ کی, اللہ کی عبادت پر متحد تھی. ایک قوم تھی سامری, آیا آ کے اس نے کیا کہا کہ موسیٰ کو خود خدا کا پتہ نہیں ہے, وہ ڈھونڈنے گئے ہوئے ہیں خدا کو, جبکہ خدا یہاں ہے, یہ جو بچھڑا ہے جس کو میں تمہارے ہی زیوروں سے تیار کیا, یہ تمہارا خدا ہے, یہ بچھڑا, گائے کا بچھڑا جس کو اس نے خود وہیں کے لوگوں کے زیور لے کے اسی کو پگھلا کے ایک بچھڑا بنا دیا تھا. اور کچھ اس کے پاس پرانے زمانے میں پیغمبروں کی کوئی شے تھی, اس سے اس میں کچھ آواز بھی پیدا کر دیتا تھا. تو لوگ موسیٰ کو چھوڑ کے سامری کے پیچھے لگ گئے. تو متحد قوم کو آ کے سامری کیا کر دیا؟ توڑ دیا. خدا کی عبادت سے کاٹ کر بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا, بچھڑے کی. اور قومیں انبیاء اور مرسلین سے زیادہ سامریوں کے جھانسے میں آتی, یعنی سامریوں کی موسیٰ 100 بار بلائے تو ایک بار آتے تھے, سامری 1 بار بلائے تو ایک بار میں آ گئے. موسیٰ 100 بار بلاتے تو ایک بار بھی نہیں آتے تھے, لیکن سامری جب 1 بار بلایا تو فوراً اس کی آواز پر لبیک. تو جو 40 دن کے لیے موسیٰ گیا ہوا تھا, تو ایک سامری پیدا ہو گیا. اب 1200 سال 1300 سال سے اگر ہمارا امام غیبت میں, تو کتنے سامری پیدا نہیں ہوگئے ہوں گے جو قوم کو توڑنے پر لگے ہوئے, جن کا کام صرف توڑنا ہے. انبیاء کے جو وارث ہیں علماء, العلماء ورثت الانبیاء, ان کا کام جوڑنا ہے, کیونکہ انبیاء کا کام جوڑنا ہے. اور سامری کے جو وارث ہیں, کیونکہ سامریوں کی کمی نہیں ہے, سامریوں کے جو وارث ہیں ان کا کام توڑنا ہے, ان کا کام الگ الگ کرنا, جدا جدا کرنا ہے. تو اس طرح سے رسول خدا جب آئے, کل بھی عرض کیا تھا یہ بات, مدینہ جانے کے لیے آپ نے شرط یہ رکھی کہ اوس و خزرج کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. دو قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے مدینے میں. میں اس وقت تک یثرب کی سرزمین پر قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ تم آپس میں 16 صفائی نہ کر لو, آپس میں تم ایک نہ ہو جاؤ. اس بنیاد پر, یعنی اس شرط پر رسول خدا مکے سے ہجرت کر کے یثرب گئے, اور پھر وہ یثرب آج مدینۃ الرسول کہلایا. مقدس سرزمین مکے کو چھوڑ کر غیر مقدس سرزمین یثرب کی طرف چلے گئے, لیکن بعد میں رسول خدا کے وجود کے برکت سے وہ مدینۃ الرسول بن گیا, وہ بھی سرزمین مقدس ہو گئی. لیکن پہلے آپ نے یہ شرط رکھی کہ تم لوگ اپنے جھگڑے ختم کر دو گے, تبھی میں آ کر تم سے ملاقات ہوں گا. تو رسول خدا کی ولادت پربرکت, اور رسول خدا اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے ہمارے جشن منانے سے جب تک کہ ہم ایک نہ ہو جائیں, تمام مسلمان داخلی طور پر, سنی سنیوں میں متحد ہو کر پھر شیعہ سے اتحاد کریں, شیعہ متحد ہو کر پھر سنیوں سے اتحاد کریں. جب تک یہ صورتحال پیدا نہیں ہوگی ہمارے جشن منانے سے ہم تو خوش ہیں, رسول خدا خوش نہیں ہے ہم سے. رسول خدا اس وقت خوش ہوں گے جب ہم کو ایک دیکھیں گے, ہم کو امت بنتا ہوا دیکھیں گے, ہم کو ایک جب دیکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.